إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا.
إن ناشئة الليل، إن بے شک، ناشئة الليل رات کا اٹھنا، کھڑا ہونا، نشا کا مطلب ہوتا ہے نا پیدا ہونا، یعنی پودے کا اگنا، نشو نما بھی اسی سے ہے. آپ نے کبھی بیج سے تنا کھڑے ہوتے دیکھا؟ یوں لگتا ہے جیسے جھکی ہوئی چیز سیدھی کھڑی ہو گئی، یوں لگتا ہے جیسے کوئی سویا ہوا تھا اٹھ کھڑا ہوا. یعنی بیج سے جب پودا بن کے نکل رہا ہوتا ہے نا، تو پہلے وہ ایسے جھکا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، باقاعدہ لگتا ہے جیسے کوئی سوئی ہوئی چیز جاگی ہے. جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو وہ بھی پہلے، یعنی آدھا اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے پہلے، پھر اٹھتا اٹھتا کھڑا ہوتا ہے. آپ لیٹے ہوئے کھڑے نہیں ہو سکتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، لیٹ کے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہے اٹھنا. تو ناشئہ ہوتا ہے ناشئہ، عافیہ کی طرح سو کر اٹھنا، سوئے بغیر اٹھنا نہیں، کیا بیٹھے ہوئے تو بیٹھے ہوئے. وہ کیا تھا؟ قم، قم اللیلہ ہے وہاں، قم اللیلہ یا ناشئہ اللیل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا، اچھا ہم رات دیر تک جاگتے ہیں پھر تہجد پڑھ لیں. بے شک پڑھ لیں، نفل تو آپ کبھی بھی پڑھ لیں گے، مگر جو اصل تہجد ہے وہ سو کر اٹھ کے پڑھے جاتے ہیں. تو یہاں اسی کا ذکر ہے، ناشئۃ اللیل، رات کو کھڑے ہونا، یعنی سونے کے بعد اٹھنا، نیند توڑنا. ہی اشد وطئا، ہی وہ، یعنی یہ عمل جو ہے اشد، بہت شدید ہے. اور شدید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قوی، مضبوط، ٹھیک ہے. سخت معنی ہے، ٹھیک ہے یہ معنی بھی، لیکن قوت کا معنی یاد رکھا کریں شدید میں. ہی اشد، نہایت سخت ہے، بہت مضبوط ہے. وطئا، نفس کو چلنے میں. وطئا کا لفظ جو ہے، وطأ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پاؤں کے نیچے روندنا، اور وطئا کا معنی تکلیف، مشقت، دشواری، یعنی بہت دشوار ہے، بڑا مشکل کام ہے، ایک معنی تو یہ ہوا. اور پھر وطأ کا معنی پاؤں کے نیچے روندنا اگر ہوا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ کچلنے کے اعتبار سے، لیکن کس کو کچلنا ہے یہاں؟ اپنے آپ کو، نفس کشی کے اعتبار سے، اپنے نفس کو سیدھا کرنے کے اعتبار سے بہت مفید نسخہ ہے. کیونکہ اس وقت سارے کام نفس کے خلاف ہوتے. سب سے پہلے تو اٹھنا، آنکھیں کھولنا، اور پھر گرم بستر چھوڑنا، پھر وضو کرنا، اور پھر قیام کرنا. کہاں لیٹے ہوئے تھے اور اب آپ کھڑے ہیں، اور پھر سارے ہی سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھنا، اور پھر قرآن بھی پڑھنا، اور پھر کھڑے ہو کر پڑھنا، اور پھر رتل القرآن ترتیلا کرنا، سمجھنا بھی اور خوبصورت آواز بھی، اور صحیح پڑھنا بھی، اور پھر جہاں جیسی آیات ہیں اس کے مطابق پڑھنا. یہ واقعی نفس کی اصلاح کا بہترین نسخہ ہے، کارگر، مؤثر ترین، مجرب نسخہ ہے. اور ایک داعی کے لیے، دین کی دعوت دینے والے کے لیے، ایک لازمی انگریڈینٹ، اس کی زندگی کا لازمی حصہ. اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. جب آپ کا اپنا ہی اللہ سے تعلق کچا ہے، آپ لوگوں کو کہاں سے جوڑنے چلیں؟ اگر آپ خود اللہ سے مضبوط تعلق رکھتے ہیں، قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے، تو لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑ لیں گے. اور اگر آپ کی اپنی زندگی میں نہیں، تو پھر باتیں جو ہیں وہ ہلکی ہو جاتی ہیں، پھر اوپر اوپر رہتی. تو ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا. اور وطئا کا لفظ اگر معطات سے ہو، یعنی با مفعلہ سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کان اور دل کی موافقت، یعنی جو انسان بول کے سن رہا ہو وہ دل میں بھی جا رہا ہو. تو رات کا وقت جو ہے، اور رات کو جب انسان سو کے اٹھتا ہے اور صبح فریش ہوتا ہے اگر ٹائم پر سویا ہو، اس وقت دماغ جتنا تازہ ہوتا ہے، اور اس میں جو قرآن سنا جاتا ہے اور جو پڑھا جاتا ہے، وہ پھر دل پر بہت اچھی طرح اترتا ہے، اور نفس کی اصلاح کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. یعنی قرآن سمجھنے کا بہترین وقت ہے، اور اپنے اندر جذب کرنے کا خاص طور پر. وہ اقوام قیلا، اور زیادہ سیدھا، اقوام قائم سے ہے نا، اور زیادہ سیدھا قیلا قول کے اعتبار سے، یعنی انسان کو جب خود اچھی سمجھ آتی ہے، تو پھر اسے دوسرے کو بات سمجھانا بھی آسان ہو جاتا ہے، بات میں بھی مضبوطی آتی ہے، کیونکہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے انسان کی اپنی. اگر آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ واضح ہے، تو پھر جب آپ بتا رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہوگا، بہت درست ہوگا. کیونکہ بتاتے ہوئے عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں میں ٹھیک بتا رہا ہوں یا نہیں بتا رہا، اور صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کانفیڈنس کہاں سے ملتا ہے؟ تہجد کی نماز سے ملتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ قیلا کا لفظ جو ہے، چونکہ قیل قول کے لیے آتا ہے، بات کے لیے، تو بات میں پھر سب سے پہلے تو اس سے انسان کا اپنا بولنا بھی مراد ہے اور قرآن بھی مراد ہے، یعنی اللہ کا قول، یعنی قرآن سمجھنے میں، قرآن میں غور و فکر کے لیے بہت ہی مناسب طریقہ ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، اگر آپ روز کا سبق صبح تہجد میں ترتیل کے ساتھ پڑھیں، آپ دیکھیں گے کیسے معنی سمجھ آتے ہیں. اور جو فریش مائنڈ ہوتا ہے نا انسان کا، ایسے ایسے اور آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں کہ جو دن کے جمیلوں میں نہیں آتے، یعنی اس وقت گہرے قسم کے خیالات آتے ہیں، کیونکہ سکون ہوتا ہے نا، یکسوئی ہوتی ہے. تھوڑا سا انسان اپنی عادات کی اصلاح کر لے، ذرا جلدی سونے کی فکر کرے، تو نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور اٹھنا بھی آسان. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا و اقوم قیلا. اور پھر آپ دیکھیے کہ رات کے وقت جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کا قرب جو نصیب ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارا پروردگار پہلے آسمان پر اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کر رہا ہے میں اس کو دوں، کون ہے جو گناہوں کی معافی چاہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں، بخش دوں. اللہ تعالیٰ خود پکارتے، اللہ تعالیٰ متوجہ ہیں آپ کی طرف اس وقت. تڑپ کر اٹھیں، ترس کر اٹھیں اور خوب مانگیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سحری کی استغفار خاص طور پر بہترین دعا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ رات کو سو کے تہجد کے وقت جاگنا جو ہے، یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے بندہ اٹھتا ہے، ورنہ کسی بھی کام کے لیے اٹھے تو اس کے لیے رات کے پچھلے پہر میں مزے کی نیند آ رہی ہوتی ہے، تو انسان کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے. بغوی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ تین آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے. رات کو تہجد پڑھنے والا، نمبر دو نماز کے لیے صفیں باندھنے والے، یعنی درست صف کرنے والے، اور نمبر تین میدان جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرنے والے. نماز میں جو ڈسپلن ہے اور جنگ کے وقت جو ترتیب اور ڈسپلن ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دو وقت کی دعا رد ہی نہیں کی جاتی، ایک جب تکبیر ہوتی ہے اور نماز کے لیے صفیں بن جاتی ہیں، اور دوسرے جو مجاہد فی سبیل اللہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ بندے سے بہت راضی ہوتا ہے اس وقت. ترمذی کی روایت میں آتا ہے سب سے زیادہ بندہ رب کا قرب رات کے آخری حصے میں حاصل کرتا ہے. بندے کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب رات کے آخری حصے میں حاصل ہوتا ہے. اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کی یاد کرنے والوں میں سے ہو جاؤ تو ہو جاؤ، یعنی اگر یہ ہو سکے تو تم ایسا ضرور کرو. یہ حدیث کے الفاظ ہے، ترمذی کی روایت. اور ایک حقیقت ہے کہ قرآن سینے میں نہیں جمتا، یاد نہیں رہتا، صحیح طور پر سمجھ نہیں آتا جب تک رات کو قیام کی حالت میں نہ پڑھا جائے. چاہے تھوڑا پڑھیں، ضروری نہیں کہ آپ آٹھ رکعت ہی پڑھیں، اگر دو بھی پڑھ لیں نا تو آپ قیام اللیل کے ثواب کے حقدار ہو جائیں گے، کیونکہ آغاز میں خاص طور پر انسان میں اتنا سٹیمنا نہیں ہوتا، تو زیادہ نہ بھی کر سکے تو دو رکعت پڑھنے والا بھی، وہ کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہے، تو وہ ان میں شامل ہو جائیں گے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا و اقوم قیلا.
ان لک فی النہار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
إن لك في النهار سبحا طويلا. إن لك، بے شک آپ کے لیے، في النهار دن کے اوقات میں، سبحا مشغولیت ہے، مصروفیت ہے، طویلا طویل لمبے چوڑے کام ہیں، بہت سے کام ہیں، ان کاموں میں پھر قرآن پہ غور و فکر کرنا مشکل ہے، تو اس کے لیے رات کا وقت زیادہ مناسب ہے. یہ جو صبح کا لفظ ہے نا، صبح کہتے ہیں پرندے کا ہوا میں تیرنا یا مچھلی کا پانی میں تیرنا، اور پانی اور ہوا کے تیزی سے گزرنے کے لیے بھی آتا ہے. فرس ان سابح کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑا. وہ میں نے شعر ایک دفعہ آپ کو سنایا تھا، اعز مکان فی الدنا سرج سابح، یاد ہے؟ سب سے عزت والی جگہ، اعز مکان فی الدنا دنیا میں، سرج سابح تیز رفتار گھوڑے کی کاٹھی ہے یا اس کے اوپر بیٹھنا ہے، یعنی سب سے بیسٹ سیٹ وہ سیٹ. کیوں کہا گئی کہ سب سے عزت والی جگہ ہے وہ؟ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اس دور میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے. اور آج آپ کے لیے آپ کی کرسی جس پر آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اللہ کا کلام، یہ بھی اعز مکان فی الدنیا ہے. ہر ایک کے لیے اس کے حالات کے مناسبت سے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ جن جگہوں پر جس مقام پر بیٹھ کر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ان جگہوں کو اللہ کے ذکر کے لیے خاص کر لیا جاتا ہے, جیسے مساجد ہیں, کل ان کے بارے میں پڑھا, تو ان جگہوں کی بھی اور ان چیزوں کی بھی اپنی ایک ویلی ہو جاتی ہے, ان کے ساتھ بھی ایک خاص قسم کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اور اس شعر کا دوسرا حصہ ہے, وہ خیر جلیس فی الزمان کتاب, اور بہترین دوست زمانے میں کتاب ہے. یعنی ایک طرف اللہ کے راستے میں نکلنا اور دوسری طرف علم حاصل کرنا. ان لک فی النہار سبحاً طویلا, آپ کے لیے دن میں طویل مشغولیت ہے. اور اگر سبحاً کو تسبیح کے معنی میں لیں تو مراد یہ ہے کہ دن میں طویل اوقات میں آپ تسبیح کر سکتے ہیں. یعنی ذکر تسبیح پڑھنا جو ہے یا تسبیح کرنا, وہ تو دن میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن رات کے لیے کون سی عبادت بہترین ہے؟ قرآن کی تلاوت, قرآن پڑھنا. تسبیح تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ, اور ذکر کرو اپنے رب کا نام, یاد کرو اپنے رب کا نام, یعنی ذکر کرتے رہو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور منقطع ہو جاؤ اس کی طرف, سب سے کٹ کر منقطع ہونا, سب سے منقطع ہو کر اس سے تعلق قائم کر لو, اس کی طرف مائل ہو جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو, یہ نہیں کہا جا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عبادت کے لمحات ہوں, اللہ کے ذکر کا وقت ہو, تو پھر لوگوں سے اجنبی ہو جاؤ, پوری یکسوئی سے عبادت کرو, اللہ سے تعلق مخلوق کے تعلق پر غالب ہو. یعنی جب ہمارا بندوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہو تو اس وقت بھی ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہو, لیکن جب ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں, قرآن پڑھ رہے ہوں, تو پھر کیا کریں, دنیا کی باتیں اور یادیں ایک طرف رکھ دیں. ہم میں سے کتنے جو یہ کر سکتے کہ رات کرتے وقت, نماز پڑھتے وقت دنیا کی باتیں نہ سوچیں. یہ ہے تبتل الیہ تبتیلا. یا یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دنیا چھوڑ دیں, تارے کو دنیا فقیر بن جائیں, اور نہ شادی کریں اور نہ ہی دنیا کا کوئی کام. نہیں, وہ تو حدیث میں واضح طور پر آتا ہے, ان لنفسک علیک حق, ان لاہلک علیک حق, وان لضیفک علیک حق. وہ تو انسانوں سے تو میل ملاقات, ضروریات زندگی سب ہوتی رہیں گی, لیکن تبتل الیہ تبتیلا کیا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے, جیسے تہجد کی نماز میں یا اور اسی طرح جو خاص عبادات ہیں, ان میں اللہ کی طرف جو متوجہ ہو, ہر چیز سے ڈیٹیچ کر لو اپنے آپ, اور اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے, اللہ سے تعلق ہر تعلق پر چھا جائے. اور بتالا کا لفظ جو نا تبتل کا لفظ, یہ بھی باب تفاعل ہے. بتالام, بتالا کہتے ہیں کسی چیز کو کاٹ کر کسی سے جدا کرنا, کسی چیز کو کاٹ کے دوسرے سے الگ کرنا, یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے بندوں سے کاٹ کر ہٹا کر الگ اللہ کی عبادت کے لیے خالص ہو جاؤ. یعنی خاص طور پہ تہجد کے وقت یہ ممکن ہے نا, کہ آپ بچے, شوہر اور سب کو چھوڑ کر, کوئی ٹیلی فون نہیں اس وقت, کوئی کمپیوٹر نہیں کھلا, کچھ انٹرپشن نہیں, کیونکہ سب کو پتا ہے لوگ سو رہے ہیں, ڈسٹربنس نہیں ہوتی. تو اس وقت کیا کریں, پھر جب آپ مسلح پہ کھڑے ہوں یا قرآن کھولیں, پھر ادھر ہی دھیان ہو, پھر اور باتیں چھوڑ دیں ادھر ادھر, اپنے آپ کو کاٹ کر فوکس کریں. یعنی یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کے اپنے لیے اور اپنے اور اللہ کے بیچ میں ایسے اوقات اور لمحات ہوں کہ جب کوئی اور تیسرا نہ ہو وہاں. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اسی سے آپ کو قوت ملتی ہے, اسی سے آپ کو اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ملتا ہے. اور اگر اس وقت بھی اور باتیں آپ سوچ رہے ہیں, تو پھر آپ کہیں بھی یکسو نہیں ہو سکتے. اور پھر کہوں گی, جدید ریسرچ کے مطابق, معلوم نہیں صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن ریسنٹلی پھر میں نے پڑھا ہے کہ خواتین کا جو دماغ, وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے, وہ ایک جگہ پر فوکس نہیں کر سکتا, ایک وقت میں بیک وقت کئی باتیں اس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. لیکن مرد جو ہے وہ ایک وقت میں جب ایک کام کرتے تو وہ اس کے اندر فوکس کرتے ہیں. ان کے لیے ڈسٹریکشن کے اتنے مسائل نہیں ہیں جتنی خواتین کو فطری اعتبار سے بھی ہیں, کیونکہ وہ اس کا بھی سوچ رہے ہیں, اس کا بھی, اس کا بھی, اس کا بھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انسان پڑھ رہا ہوتا ہے نا, ادھر سے پڑھ رہا ہے, ادھر سے سن رہا ہے, ادھر سے کچھ کر رہا ہے, ادھر سے, چار پانچ کام ایک وقت میں چل رہے تھے نا. آپ لوگ سبق یاد کرتے ہوں گے, دیکھا ہی ہوگا, کتابوں کے علاوہ چار پانچ مختلف قسم کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں. آپ پڑھ رہے ہیں, اتنے میں فون آ گیا, اچھا وہ اٹینڈ کیا, اچھا وہ رکھا, تو اچھا یہ کسی نے کچھ کہہ دیا, ادھر سے کوئی آ گیا, ادھر سے کچھ اور دیکھ لیا. تو یہ ایک نعمت بھی ہے الحمدللہ, کہ دن کے اوقات میں اس سے بہت فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ ساتھ ساتھ مینج کر لیتا انسان. لیکن رات کے اوقات میں اس عادت سے چھٹکارا کر لیں. وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. رات ہی مراد نہیں ہے, رات کا وقت بہترین ہے اس کے لیے, لیکن دن میں بھی انسان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے, مگر ایسا تعلق نہیں جو اللہ سے تعلق میں حائل ہو جائے. یہ اصل بات ہے, نقطہ. لوگوں سے تعلق تو نہیں توڑنا, اور نہ اسلام یہ سکھاتا ہے, صلہ رحمی کی تعلیم جتنی اسلام نے دی ہے کسی نے نہیں دی. لیکن پھر سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ فزیکلی نہیں، قلبی طور پر، دلی طور پر، یعنی اللہ کی عبادت کے وقت، نماز کے وقت، قرآن پڑھتے وقت اپنا تعلق اللہ سے ایسا جوڑو کہ اور بیچ میں کوئی حائل نہ ہو. ورنہ کیا ہے، بیوی بچوں کی محبت، لوگوں کی محبت انسان کو اتنا آکیوپائڈ رکھتی ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرنا بھول جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، ویکنس ہو جاتی ہے انسان کے ایمان میں، ایمان کمزور ہوتا ہے. جب ایمان کمزور ہوتا ہے پھر نیکی کا شوق نہیں رہتا، پھر تبلیغ کا کہاں رہے گا. جو ہی اذان ہوتی ہے آپ اجنبی ہو جاتے، یعنی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسیں کھیلیں، بات کریں، سب کچھ کریں، لیکن جب عبادت کا وقت ہو، جب اللہ کی خاطر کچھ کرنے کا وقت ہو، تو پھر ان سے اجنبی ہو جائیں. فیول آپ کو یہیں سے ملے گا، اسٹرینتھ یہیں سے ملے گی. اللہ کا کام ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہی آپ کو طاقت دے گا، مضبوط کرے گا اندر سے. یہ مضبوطی اور چیزوں سے نہیں آتی جب تک آپ اس سے نہ مانگے، اس کے آگے نہ جھکے، اس کے آگے سر نہ جھکائیں. رب المشرق والمغرب، رب ہے مشرق اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فاتخذہ وکیلا، پکڑ لو اس کو وکیل، بنا لو اسی کو وکیل. وکیل کون ہوتا ہے؟ جس کے سپرد انسان اپنا معاملہ کر دیتا ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترک دنیا اس کا نام نہیں کہ تم اپنے اوپر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لو، یا جو مال تمہارے پاس ہو اسے خامخواہ اڑا دو کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف کٹ کے سب سے متوجہ ہو رہے ہیں، بلکہ ترک دنیا اس کا نام ہے کہ تمہارا اعتماد اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پہ زیادہ ہو بنسبت اس کے جو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، تبتل الیہ تبتیلا اور فاتخذ وکیلا، یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. یعنی اصل زہد کیا ہے؟ لوگوں سے بالکل منہ نہیں موڑ لینا، جو لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس سے بے نیاز ہونا، لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ پہ کرنا، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینا. اور آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے یہ جو الفاظ آئے نا، رب المشرق والمغربی، لا الہ الا ہو، سب کچھ تو اس کے پاس ہے، مشرق اس کا ہے، مغرب اس کا ہے، تو مشرق اور مغرب کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کا ہے، لہذا اپنا آپ اس کے حوالے کرو، اپنی پریشانیاں اس کے حوالے کرو. اور آپ یقین کریں کہ تبتل الیہ تبتیلا ہو نہیں سکتا جب تک آپ فاتخذہ وکیلا نہ کریں. کیونکہ کیا چیز ہمیں روکتی ہے تبتل سے؟ وہ جمیلے دنیا کے. تو اصل تبتل اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان ہر قسم کے دھندوں جمیلوں سے توجہ ہٹا کے، فراغت پا کے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. میں سوچتی ہوں کہ سورت مزمل ایسی ہے جو اکثر گھروں میں پڑھی جاتی ہے روز. کتنی زیادہ اس کی تلاوت ہوتی ہے نا، اکثر بڑی بوڑھیوں سے آپ پوچھیں کہ کیا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں میں روز سورت مزمل پڑھتی ہوں. لیکن کیا لکھا ہے اس کے اندر، کیا کہتی ہے سورت مزمل، نہیں پتا.
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور صبر کیجئے اس پر جو وہ باتیں کرتے ہیں. لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. ابھی آپ کو تیار کیا جا رہا ہے نا دین کی تبلیغ کے لیے، دعوی کے کام کے لیے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور یقولون سے مراد کون ہے؟ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دو ان کو چھوڑنا خوبصورتی سے. اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے قطع تعلقی کر لیں اور تعلقات کاٹ لیں اور ان سے بول چال بند کر دیں. اگر بول چال بند کریں گے تو تبلیغ کس کو کریں گے؟ تو مراد کیا ہے اس سے؟ پھر ان کی تان و تشنیع کو برداشت کر لیں، ان کی باتوں پر ان کو ملامت نہ کریں، عتاب نہ کریں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ، یعنی ان کو نہیں چھوڑنا، ان کی جو باتیں ہیں ان کی پرواہ نہ کریں، اس پر آپ پریشان نہ ہوں. اور کس طرح اگنور کریں، اعراض برتیں؟ ہجرن جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ. اور یہ جہا جا رہا ہے ہجرت کا لفظ بھی اسی سے، کیونکہ ہجرت بھی انسان کیوں کرتا ہے؟ جب لوگ ستاتے ہیں تو پھر انسان وہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلا جاتا ہے. وَذَرْنِي، اور چھوڑ دو مجھے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، مراد یہ کہ مجھ پہ چھوڑ دو. وَالْمُكَذِّبِينَ، اور جھٹلانے والوں کو، یعنی جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو. کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے. اولن نعمتی، جو عیش پرست ہیں. نعمت کہتے ہیں ہر طرح کی عیش و عشرت کو. مال و اولاد کی بہتات، عیش پرست اور دنیا کی ٹھاٹ میں جینے والے اور اس وجہ سے تمہاری بات جھٹلانے والے، ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، ان سے میں نپٹوں گا۔ وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا، اور مہلت دو ان کو تھوڑی سی۔ مَحِلْهُمْ کا لفظ جو ہے یہ مہلت سے، یعنی ڈھیل دینا، آہستہ آہستہ کوئی کام کرنا، آہستہ اور نرمی سے مدت بڑھاتے جانا اور جلدی نہ کرنا، یعنی ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ کیا کرو؟ انہیں تھوڑا سا چھوڑ دو، ان کو سپیس دو، ان کو ڈھیل دو، ذرا اگنور کرو، یہ کیوں ضروری؟ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو عمر بن خطاب کس طرح مسلمان ہوتے؟ دین کے دشمن تھے، ان کو ڈھیل دی گئی، مہلت دی گئی، وقت دیا گیا، سوچنے کا موقع دیا گیا، اب آہستہ آہستہ مسلمان ہو گئے۔ خالد بن ولید کو آپ دیکھے کہ کب مسلمان ہوئے، لیکن اس کے بعد کیسی کیسی کوششیں کی۔ آپ کو یاد ہے کہ جنگ موتا میں، جنگ موتا کو سنا کبھی؟ جنگ موتا جو تھی اس میں رومیوں سے جنگ تھی، اور یہ پہلی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی زیر قیادت لشکر بھیجا تھا جو 3000 کا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ زید لشکر کے امیر ہوں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو جعفر ہوں گے، وہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ زید اور جعفر مہاجر تھے، عبداللہ بن رواحہ مدینہ والوں میں سے تھے۔ جب یہ لوگ جا کے رومیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ 200,000 ہیں اور یہ صرف 3000 ہیں، ذرا سوچئے۔ اور عربوں نے اس سے پہلے کبھی اتنی تعداد میں فوج دیکھی نہیں تھی، کیونکہ عرب تعداد میں کم تھے، کیونکہ دور دور قبیلے، مجموعی تعداد بھی ان کی کم تھی۔ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ 200,000 اور ہر طرف انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں، تو پہلے انہوں نے سوچا کہ ایسے موقع پر مقابلہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم واپس چلے جائیں، لیکن انہوں نے کہا، حضرت زید نے شاید کہا کہ جب ہم شہادت کی نیت سے آئے، ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ اللہ کے نام ورنا تو پھر مشکل کیا ہے، ہم شہید ہو جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت زید شہید ہوئے، حضرت جعفر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کس نے کمان سنبھالی؟ خالد بن ولید نے، اور پانسا پلٹ دیا، 200,000 کا مقابلہ کر کے جیت کے واپس آئے۔ تو خالد بن ولید کو اگر مہلت نہ دی جاتی، یہ ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں، تو کوئی کتنا بھی دین کا دشمن ہو، مہلت دیں اس کو، کوئی کیسے بھی خلاف باتیں کرے، کچھ بھی کرے، مہلت دیں، تھوڑی ڈھیل دیں اس کو، تھوڑا سمجھنے کا موقع دیں، یہ تو اللہ کا کام ہے، کوئی پتہ نہیں کل اللہ اس کو دین میں شامل کر دے اور وہی آپ کے لیے وہ کام کر دے جو آپ خود نہ کر سکے۔ تو اسلام کو ہمیشہ کامیابی ہوئی ہے نئے بلڈ کے شامل ہونے سے، اور نیا بلڈ اسلام میں شامل ہوتا ہے برداشت سے، حوصلے سے، اعراض سے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ خود ان کو خوب دھمکیاں دے رہے ہیں، تم باز نہ آئے تو دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔
إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔
ان لدينا انکالا وجحیما، ان بے شک، لدينا ہمارے پاس، انکالا بیڑیاں ہیں۔ انکال کس کی جمع ہے؟ نکلن کی۔ نکل کہتے ہیں جانور کی بیڑی کو۔ جانور کی بیڑی دیکھی کبھی؟ کبھی بھینس کے پاؤں میں دیکھی ہوگی نا، یا اور بھی جانوروں کو جو پٹا ڈالتے ہیں، تو اس کو بھی نکل کہتے ہیں، یا پھر سخت قید یا آہنی لگام جو ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس لوہے کی بیڑیاں ہیں۔ وہ جہیم اور بھڑکتی آگ ہے۔ وہ تعامن اور کھانا ہے، ذا غصت، گلے میں اٹکنے والا۔ غصہ جو ہے عربی لفظ ہے، لیکن غین صاد صاد کا معنی ہوتا ہے کھانے یا پانی کا گلے میں پھندا لگنا، کھانے کا گلے میں اٹک جانا اور نگل نہ سکنا۔ تو یہ کیا ہے؟ تعامن ذا غصت، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ زقوم، غسلین، ٹھیک ہے۔ عذابا علیما، اور عذاب دردناک، جیسے سورۃ لقمان میں بھی آتا نا، نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ یوم ترجف الارض۔ یہ ہوگا کب؟ جب زمین خوب کانپے گی، شدید قسم کا کانپے گی۔ والجبال، اور پہاڑ۔ وکانت الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیبا مہیلا، ریت بھربری، بڑے بڑے پہاڑ ریت کے بھربرے ٹیلے بن جائیں گے۔ کثیب کہتے ہیں ریت کا لمبا چوڑا ٹیلا، ایسا ٹیلا جو ہوا کے جھونکے یا ٹھوکر لگنے سے پانی کی طرح بہنے لگے۔ اور مہیل کہتے ہیں پیروں کے نیچے سے نکلنے والی ریت۔ کبھی آپ نے باریک ریت دیکھی؟ کبھی آپ کسی ڈیزرٹ کے ایریا میں گئے ہوں یا کسی سینڈ ڈیون پر گئے ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پاؤں رکھے تو صحیح، تو وہ ریت کہاں تک جاتی؟ بھر بھر کے نیچے جا رہی ہوتی ہے۔ یا ہوا چلتی ہے تو کس طرح اس میں وہ لہریں بن رہی ہوتی ہیں. اب سوچئے کہ پہاڑ, یعنی پہاڑوں پہ اگر برف پڑی ہوئی اور اسکینگ کرنی ہو تو اگر وہ برف بربری ہے اور اس پر لوگ جائیں تو گریں گے, تو پہلے اس کو گراتے ہیں تاکہ لوگ اس کے اوپر پھر کھیل سکیں. تو اسی طرح پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے, اور ایسے ٹیلے کہ بس ہاتھ لگاؤ تو نیچے آ پڑے, پتھر ریت بن جائے گا, جیسے کلہ نل منفوش اور پیچھے جو بھی باتیں گزری. وکانت الجبال کثیبا مہیلا, بربری ریت پاؤں کے نیچے سے نکل جانے والی, نہ جمنے والی, نہ ٹھہرنے والی.
شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
إنا أرسلنا إليكم رسولا, بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے. کس کی طرف؟ اہل مکہ کی طرف. شاہدن علیکم, جو تم پر گواہ ہے, حق کی گواہی دے رہا ہے. کما, جیسا کہ ارسلنا, بھیجا ہم نے, الی فرعون رسولا, فرعون کی طرف ایک رسول, یعنی موسیٰ علیہ السلام. اہل مکہ کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ فرعون سے. اور ایسے فرعونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جو پیچھے ہدایات گزری. فعصا فرعون الرسول, تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی. فأخذناہ, تو پکڑ لیا ہم نے اس کو, اخذم وبیلا, پکڑ سخت. وبیل کا لفظ دوسرے طریقے سے پیچھے دو دفعہ گزرا ہے, کیا؟ وبال اور وابل. ٹھیک ہے, اب روٹ سیکھنے کا یہی فائدہ ہوا آپ کو کہ آپ نے ملتے جلتے الفاظ پہچان لیے. وابل وہ بارش ہوتی ہے جس کے موٹے موٹے قطرے ہوں, موسلا دھار بارش. وَإِلَّمْ يُسِبْهُ وَابِلٌ فَطَلْ, پڑھ چکے نا. اور وبال امرہم, تو وبل کہتے ہیں سخت ناخوشگوار کو, اور وبیل کہتے ہیں سخت اور دشوار کام, ناگوار کام, بہت بھاری. فعصا فرعون الرسول فأخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون, تم کس طرح بچ سکو گے اے اہل مکہ, ان کفرتم, اگر تم نے کفر کیا. یوم اس دن, یجعل الولدان شیبا, جو بنا دے گا بچوں کو بوڑھا, جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. سوچتی ہوں جب بھی فرعون کا ذکر آتا ہے نا تو حضرت آسیہ کا کردار, کوئی عورتوں کے پاس بہانہ رہ ہی نہیں جاتا. کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی میرا ہسبینڈ بہت سخت ہے اور میں تو دین پہ نہیں چل سکتی. حضرت آسیہ سے بڑھ کر کسی عورت کا امتحان نہ ہوگا شاید, کیونکہ آپ دیکھیے کہ ابتدائی دور کی صورتیں. اور میں آج صبح جب سورت کو سن رہی تھی تو میں کہا ہے یہاں بھی فرعون کا ذکر ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, کیونکہ اہل مکہ کے حالات اور تکبر اور سختی جو تھی وہ بہت ریزمبل کرتی تھی فرعون کی سختی سے, اور کس طرح اس نے حضرت آسیہ کو ستایا تھا. فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا, شیبا اشیب کی جمع ہے, بوڑھے. شاب جوان کو کہتے ہیں اور شیب بوڑھے کو. یہ ایسے ہی جیسے بیز ابیز کی جمع ہے, پیچھے پڑ چکے نا. ومن الجبال جدد بیزن, تو بیزن جو ہے یہ جمع ہے کس کا؟ ابیز کا. اور ابیز کس کو کہتے ہیں؟ سفید کو. السماء منفطر بھی, آسمان اس کے ساتھ پھٹ جائے گا, پھٹنے والا, انفطار. اور فطر ہوتا ہے کسی چیز کو لمبائی میں یوں پھاڑنا کہ اس میں شگاف پڑ جائے, یعنی قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا, اتنا طویل دن ہوگا, اتنا شدید دن ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. 50,000 سال کا دن ہے تو جیسے بوڑھے ہوتے ہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن کی سختی ایسی ہوگی کہ بچوں جیسے معصوم چہروں پر بھی بوڑھوں جیسی سنجیدگی آ جائے. آپ نے کچھ بچے کبھی دیکھے ہوں گے جو بچے نہیں لگتے, کبھی دیکھے؟ یہاں تو ایسے کم نظر آتے ہیں, اگر آپ پاکستان میں سڑکوں پہ پھرنے والے بچوں کو دیکھیں بالکل بچے نہیں لگتے. انہوں نے چھوٹی عمر میں اتنا کچھ دیکھ لیا ہوتا ہے, اتنے غم, حادثے اور لوگوں کی مس ہینڈلنگ اور زیادتیاں اور ظلم, کہ واقعی وہ بہت میچیور لگتے ہیں، بہت بڑے لگتے ہیں. یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ بچوں کا بچپن چھن جائے ظلم زیادتی سے، اور کہاں یہ کہ آخرت کا دن جو انتہائی سخت دن ہوگا، عبوسن قم تریرا آگے آئے گا، وہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، آسمان اس دن پھٹ جائے گا. کانا وعدہ مفعولا، ہے اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا. کون سا وعدہ؟ قیامت کے آنے کا، بعث اور نشور کا، حساب کتاب کا، یہ سب ہو کر رہے گا، اس میں شک نہ کرو. ان ہذہ تذکرہ، یہ سب ایک یاد دہانی ہے، یاداشت ہے، ریمائنڈر ہے، نصیحت ہے. فمن شاء، تو جو کوئی بھی چاہے، اتخذ الى ربہ سبیلا، وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. اب یہ ہر ایک کے اوپر خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کدھر جانا چاہتا ہے. اب جس کا دل چاہتا ہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ہر ایک کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اس معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے. یہاں تک ایک رکوع مکمل ہوتا ہے، اور یہ رکوع مکی دور میں نازل ہوا بالاتفاق. لیکن یہ جو دوسرا رکوع ہے اس کے بارے میں، یعنی جو اب آیت شروع ہو رہی آخری، بس ایک ہی آیت رہ گئی ہے، تو یہ آیت جو ہے پورے رکوع پہ مشتمل ہے، اور اس آیت میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ مدینہ میں نازل ہوا 10 سال بعد، اور بعض کہتے ہیں کہ 1 سال بعد. اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام جب بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد میں کھڑے ہونے لگے اور وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا تو بہت مشکل ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی اور اس وقت کو کم کر دیا. فرمایا
ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
ان ربک یعلم، بے شک تیرا رب جانتا ہے، انک، بے شک تم، تقوم، تم قیام کرتے ہو یعنی نماز میں کھڑے رہتے ہو، ادنا، کم، من ثلث اللیل، دو تہائی رات کے، یعنی دو تہائی رات سے کم، ونصفہ، اور اس کا نصف، وثلثہ، اور اس کا ایک تہائی حصہ، کیونکہ وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا. اور ثلث جو ہے نا، یہ تثنیہ ہے ثلث کا، یعنی دو تہائیاں، اور ثلثہ ایک تہائی. وطائفہ، اور ایک گروہ، من الذین، ان لوگوں میں سے، ما کا جو آپ کے ساتھ ہیں، کون؟ صحابہ کرام. یعنی صحابہ کرام کا بھی ایک گروہ آپ کے ساتھ قیام کرتا ہے رات کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ صرف رمضان کی تراوی نہیں ہے، ابتدائی دور کے وہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی عبادت میں شریک ہوتے تھے، صرف دن کو نہیں رات کو بھی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات اکیلے میں انسان زیادہ غور و فکر کر سکتا ہے، بعض اوقات کسی کی زبان سے قرآن سن کے اور رات کے اوقات میں. اور اگر آپ کو قیام اللیل کا تجربہ ہوا ہو رمضان میں، یہاں کسی مسجد میں یا حرم میں خاص طور پر، تو وہ عبادت نہیں بھولتی. وطائفۃ من الذین معک، اور ایک گروہ لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہے وہ بھی قیام کرتا ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ اندازہ کرتا ہے رات اور دن کا، یعنی رات اور دن کے اوقات کا صحیح شمار اللہ کے پاس ہے. علم، اس نے جان لیا ہے، اللن تحصوہ، کہ تم اس کا شمار نہیں کر سکتے، تم نہیں وقت کو گن سکتے. اور احصاء کس کو کہتے ہیں؟ گننا اور ریکارڈ رکھنا، یعنی تم حساب نہیں رکھ سکتے کہ کتنا ہوا وقت. اور بعض اوقات وہ ساری رات کھڑے رہتے اس ڈر سے کہ کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، کمی نہ ہو جائے، تو اس سے بہت مشکل ہو گئی تھی. فتاب علیکم, تو وہ تم پر مہربان ہو گیا. فقرأوا ما تیسر من القرآن, پڑھو جو بھی سہولت سے پڑھ سکو قرآن میں سے, آسانی سے پڑھ سکو. اگر قرآن سے یہاں مراد صلاۃ اللیل لی جائے تو مراد یہ کہ اگر دو رکعتیں بھی پڑھ لو تو بھی تمہیں اجر مل جائے گا قائم اللیل ہونے کا, یعنی قیام اللیل کا ثواب لکھا جائے گا. اور اگر قرآن سے مراد قرآن کا پڑھنا لیا جائے, ویسے ہی پڑھنا, تو یہ حکم عام بھی ہے کہ قرآن مجید میں سے اتنا پڑھنا چاہیے جتنا انسان سہولت کے ساتھ پڑھ کر اس کو ابزارب کر سکے, جذب کر سکے, بوجھ نہیں بنانا چاہیے. اور یہ ہر ایک کی کیپیسٹی فرق ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عامر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ ہر ماہ ایک قرآن پڑھ لیا کرو. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی قوت پاتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا 20 راتوں میں پورا کر لیا کرو. کہا میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں, فرمایا 7 رات میں, اور اس سے زیادہ نہ کرنا. اور ایک اور روایت میں 3 کا آتا ہے. اب آپ سوچیے کہ صحابہ کرام کتنا پڑھتے تھے قرآن, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر ماہ قرآن پورا کر سکتے ہیں, اور یہ منیمم ہے. یہاں ہمارا پڑھنا ہی ٹھیک نہیں تو وہ پھر کانفیڈنس نہیں ہوتا, تو پڑھتے نہیں, تو پڑھتے نہیں تو پریکٹس نہیں ہوتی, پریکٹس نہیں ہوتی تو پھر وہ رہتا رہ ہی جاتا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ حصہ مسلسل ضرور پڑھنا چاہیے. فقرأوا ما تیسر من القرآن, علم, اس نے جان لیا, اس کو پتا ہے. ان کہ سیکون, ان قریب ہوں گے, منکم, تم میں سے, مرضا, مریض, تم میں سے کچھ مریض ہوں گے. وآخرون, اور کچھ دوسرے, یدربون فی الارض, جو سفر کر رہے ہوں گے زمین میں, یعنی مسافر ہوں گے. سفر کی وجہ یبتغون, تلاش کر رہے ہوں گے, من فضل اللہ, اللہ کے فضل میں سے, یعنی بزنس ٹرپ پر, بزنس کے سلسلے میں سفر کر رہے ہوں گے. اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کسی حالت میں جان دینا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ یہ حالت ہے کہ میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے کسی پہاڑی درے میں سے گزر رہا ہوں اور وہاں مجھے موت آ جائے. اور پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی, یعنی حلال رزق کی تلاش میں سفر کرنا بھی عبادت ہے. تو اللہ نے تخفیف کیوں کی؟ کہ اللہ کو پتا ہے کہ کچھ دوسرے لوگ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کر رہے ہوں گے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, اور کچھ دوسرے اللہ کے راستے میں قتال کر رہے ہوں گے, جہاد کر رہے ہوں گے. فقرأوا ما تیسر منہ, تو پڑھو جو آسانی سے پڑھ سکو اس میں سے. یہ نہیں کہا کہ پھر پڑھنا ہی چھوڑ دو. ہم تو ایڈوانٹیج کیا لے جاتے ہیں, لوگ ہم یہ نہیں کر رہے, ہم وہ نہیں کر رہے, لہٰذا اب اگر ہم نہ بھی کچھ دن قرآن پڑھیں تو کیا ہوا. سفر میں ہو, گھر میں ہو, جہاد میں ہو, جنگ میں ہو, کچھ بھی ہو, فقرأوا ما تیسر منہ, پڑھنا ضروری ہے, اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام جب جنگوں میں بھی ہوتے تھے تو کیا ہوتے تھے, جو فوج کے جرنیل ہوتے تھے وہ صرف جرنیل نہیں ہوتے تھے, وہ جنگوں کے ساتھ ساتھ نمازوں کو بھی لیڈ کرتے تھے اور اس کے ساتھ علم کے حلقے بھی لے کے بیٹھتے تھے, لوگوں کو سکھاتے بھی تھے, دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے تھے. یہاں جو آیا نا فقرأوا ما تیسر منہ, یہ مجھے لگتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بارے میں سب سے اہم ترین آیت ہے. کیونکہ ایک طرف بیمار ہو, سفر کر رہے ہو, جنگ کر رہے ہو, فقرأوا ما تیسر منہ, پھر بھی پڑھو جو بھی پڑھ سکتے, قرآن نہیں چھوڑ سکتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یا تو پھر کچھ حفظ ہو, یا پھر یہ کہ ہمارے بیگ میں ہر وقت ہو, ہر جگہ ہو, جہاں موقع ملا فقرأوا ما تیسر منہ, تھوڑا پڑھو, زیادہ پڑھو, کچھ نہ کچھ پڑھتے جاؤ, اس کے بغیر نہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکات دو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور اللہ کو قرض حسن دو. اور قرض حسن سے مراد خوبصورت انداز میں دیا ہوا قرض, بہترین جگہ. اور یاد رکھیے کہ یہ قرض صرف مال خرچ کرنے میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں ہے, ہر نیکی ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو اعمال رکھے ہیں نا, کچھ تو فرض کے درجے میں رکھے ہیں اور کچھ اس میں نفل ہے. مثلا نماز میں کچھ فرض ہے اور کچھ نفل ہے, زکات تو ہے فرض اور ساتھ صدقے میں نفل, حج تو ہے فرض اور عمرہ کیا ہے, نفل. عمرہ فرض نہیں ہے, نفل ہے. اچھا, ہر کام میں آپ دیکھیں فرض ہے اور نفل. فرض تو ہے لازم, یعنی کہ آپ کو پابندی کرنی کرنی ہے, یہ تو پرسکرائبڈ ہے, آپ ہل نہیں سکتے, منیمم ہے. لیکن نفل اپنے اپنے حالات کے مطابق. ما تیسر منہ, کس کے لیے؟ نفلوں کے لیے. جتنا کر سکتے ہو پھر کرو. اب کون کتنا کرتا ہے؟ جتنا جس کا حوصلہ ہے, جتنا جس کا ظرف ہے. اور پھر خاص طور پر اللہ کے راستے میں جب اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کے بعد اقرض اللہ قرضاً حسنا کی بات آئے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ معاوضے کی توقع رکھے بغیر معاوضہ, معاوضہ کیا؟ بدلے, بدلے معاوضے کی توقع رکھے بغیر اپنا مال اور وقت لگانا اللہ کے راستے میں. اپنا مال اور وقت کیوں لگانا؟ بدلے اور معاوضے کی توقع کے بغیر. وما تقدموا لانفسکم من خیر, اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے خیر میں سے, کوئی نیکی, بدنی عبادت, صدقہ, مال, جو بھی, تجدوہ عند اللہ, اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے, وہاں مل جائے گا. ہوا خیرن, وہ بہتر ہے. وَآزَمَ عَجْرًا, اور اجر کے اعتبار سے زیادہ عظیم ہے, اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. ہوا خیرن وَآزَمَ عَجْرًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, اَيُّكُمْ مَالُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن مَالِ وَارِسِهِ, کس کو اپنا مال وارث کے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں اپنا مال زیادہ پیارا ہے. فرمایا, اعلموا ما تقولون, جان لو جو کہہ رہے ہو, انما مال احدکم ما قدم ومال وارثه ما اخر, اس کا اپنا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا, اور وارث کا مال وہ جو پیچھے چھوڑا. آگے کیا بھیج رہے ہو, پیچھے کیا چھوڑ رہے ہو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, جو آگے بھیج رہے ہو, ہم خود بھی اپنا ریشو دیکھ سکتے ہیں نا, آگے اور پیچھے کو کمپیئر کر سکتے ہیں, یہ نہیں صحابہ کرام کے آگے پیچھے کو آپ دیکھیں اور ہم اپنے کو دیکھیں, تجدو عند اللہ, وہاں مل جائے گا. ہوا خیرن, وہ اچھا ہے. وہ اعظم اجرن, زیادہ اچھا ہے اجر میں. واستغفر اللہ, اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو. وہ کیوں اتنا کچھ کر کے پھر بھی؟ تاکہ عاجزی رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نیکی اپنے ساتھ کوتاہیاں لیے ہوئے ہوتی ہے. آپ مثلا جتنے بھی یہاں حکم ہے نا, فقر و مات یسر منا, اقیم الصلاۃ, آت الزکات, اقرض اللہ قرضا حسنا, وما تقدموا لانفسکم من خیر, کیا ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کہیں میں نے غلطی کے بغیر کی؟ کوئی نیکی غلطی کے بغیر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. ہر نیکی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, دل مطمئن نہیں ہو پاتا. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ گلٹ کیسے مٹاؤ؟ مستغفر اللہ. اور یہ جو بات ہے نا, ما تقدموا لانفسکم من خیر, اس میں جتنی استطاعت ہو, حدیث میں آتا ہے جتنی طاقت ہو اتنا عمل کرو, کیونکہ تم اکتا جاؤ گے اللہ نہیں اکتائے گا. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر کام میں تسلسل ضروری ہے, مداومت ضروری ہے, یعنی کبھی بہت کر لے کبھی کچھ بھی نہ کیا. واستغفر اللہ, ان اللہ غفور الرحیم, اب ہے اللہ غفور الرحیم. تہجد سے آغاز اور ترتیل سے اور قرآن پڑھنے سے اور فرائض ادا کرنے سے اور سارے کام کرنے کے بعد استغفار کر کے اب تم دیکھو گے اللہ غفور الرحیم ہے. اور ہم کب کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے؟ کچھ نہ کر کے, سستی کے مارے, سب فرض چھوڑ کے اللہ غفور الرحیم ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.